الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بقرہ پر گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کے بارے میں گفتگو مکمل ہو جائے گی. سورہ بقرہ کے دو ابواب کے بارے میں کل میں نے گفتگو کی تھی، آج تیسرا باب ہے اس کا. یہ احکام اور قوانین پر مشتمل ہے، اور قرآن پاک کی خوبی یہ ہے، کمال یہ ہے قرآن پاک کا کہ احکام، عبادات، معاشرتی مسائل، خانگی مسائل سب اللہ کے شکر فضل کرم سے سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو بات یہاں سے شروع کی گئی ہے عبادات اور احکام کی، احکام و قوانین کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک واحد الہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں ہے اس کے سوا جو رحمان و رحیم ہے. اس کے بعد اللہ کے رحمان و رحیم اور الہ واحد ہونے کی دلیل پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، زمین و آسمان کی تخلیق سے، شب و روز کے آنے جانے سے، اور جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اس سے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، آسمان سے جو پانی برستا ہے اس سے زمین میں زندگی روئیدگی پیدا ہوتی ہے، اور جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے چلنے والے، رینگنے والے حیوانات اور جاندار پیدا کیے ہیں، پھر ہواؤں کے چلنے سے اور ابر کے جو مسخر ہے زمین و آسمان کے بیچ میں اس سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں فراہم کی ہیں کہ کس طرح وہ اللہ ایک ہے. سوچئے کہ اگر آسمان اور زمین یکساں ایک نظام کے تحت نہ ہوں تو یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ اللہ واحد ہے. وہ اللہ ہی ہے جو رات کی تاریکی سے دن کو نکالتا ہے، اور دن کی روشنی سے پھر تاریکی کا پردہ پھیلا دیتا ہے. وہ ایک ہی اللہ ہے، واحد اللہ ہے، اور ایک ہی اللہ سے تعلق بندے کا ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں کو دیکھو، آسمان اور زمین ان کے لیے اللہ نے پیدا کیا، دن و رات جو ان کے آرام اور آسائش اور روزی کمانے کے ہیں، کے اوقات ہیں، وہ اللہ کے پیدا کردہ ہیں. زمین سے روئیدگی جتنی ہوتی ہے، غلے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ سے محبت کرنے کے بجائے اپنے بتوں سے اور اپنے دیوتاؤں سے ایسی محبت کرنے لیتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اس کے بالمقابل مومن وہ ہیں جنہیں اللہ سے بے پناہ محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں، شدید محبت رکھتے ہیں. اور اللہ سے محبت رکھنے کی کسوٹی یہ بھی قرآن نے بیان کی ہے. آپ کسی کو یہ جانچنا چاہیں کہ واقعی اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان لوگوں کو بتائیے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو اس کی کسوٹی ایک ہے، اس کا معیار ایک ہے. وہ کسوٹی یہ ہے فتبعونی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، ان کی اطاعت کروں. اور ان کی اطاعت کا صلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انعام اور صلہ اتنا عظیم صلہ ہے کہ اس سے بڑے کسی صلے اور انعام کی آدمی آرزو بھی نہیں کر سکتا، اس سے کسی زیادہ آرزو کی آرزو اور تمنا بھی نہیں کر سکتا. وہ آرزو یہ ہے وہ تمنا یہ ہے، وہ صلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم میری محبت کے مستحق ہو جاؤ گے، اور اس سے بڑا صلہ انسان کو کوئی نہیں مل سکتا، چاہ بھی نہیں سکتا اس سے بڑا صلہ، تصور بھی نہیں کر سکتا اس سے بڑے صلے کی. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے چار محبتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کی محبت کے صلے میں چار محبتیں حاصل ہو جاتی انسان کو. صحیح مسلم کی روایت ہے سیاستہ کی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مجھے کسی سے محبت ہو جاتی، تو رسول اللہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور جبریل امین سے کہتا ہے کہ اے بندو، اے جبریل امین، میں نے فلاں بندے سے محبت کی ہے، روئے زمین پر چلنے والا بندہ میرا فلاں ہے جس سے مجھے محبت ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرنا. جبریل عہد کرتے ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کروں گا. دو محبتیں ہوئی، اللہ کی محبت کے صلے میں جبریل امین کی محبت. جبریل آتے ہیں آسمان اول پر اور فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں فرشتوں میں محبت کرنے لگا ہوں اللہ کے فلاں بندے سے یا فلاں بندی سے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور زمین کے بندوں میں وہ اپنی باتیں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا بھی محبوب ہے، جبرین کا بھی محبوب ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ بے بنا محبت کرنے لگتے ہیں اللہ کے بندے اس سے، وہ اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے. یہ چار محبتیں حاصل ہوتی ہیں اگر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، بندگی اللہ کی کرے اور اطاعت و فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے، ان کی سیرت پر چلے. یہ چار محبتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے بڑی نعمت انسان کے لیے اور کیا ہوگی، کیا سوچ سکتا ہے اس سے بڑی نعمت. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں بعض بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، جبریل کو ہوتی ہے، بندے اس سے محبت کرتے ہیں. چنانچہ قرآن میں سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. میں نے آج تک کبھی خواب میں بھی عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، معین الدین اجمیری کو میں نے خواب میں بھی کبھی نہیں دیکھا، اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا، دیکھا بھی نہیں. لیکن جب نام لیتا ہوں تو اندر سے ایک محبت امٹتی. یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ نے محبت کی تھی، اس لیے کہ سیرت پر چلے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر تھے اس سیرت کا، اس لیے اللہ کے بندوں میں اللہ نے دلوں میں اس کی ان کی محبت ڈال دی. امام شافعی کا نام جب لیتا ہوں دل میں ایک تقویت پیدا ہوتی ہے اور ایک محبت امٹتی ہے، اور ایسے ہی حال تمام امت مسلمہ کا ہے. کوئی کہیں کبھی رہنے والا ہے، محبت کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کے سلسلے میں ایک بات فرمائی کہ تم پر یہ روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسے پہلے تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھا. یہ بات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے بغیر انسانی تربیت کی تکمیل نہیں ہو پاتی، اس لیے روزہ ہر امت میں فرض تھا، وہ یہود رہے ہوں، عیسائی رہے ہوں، اس سے پہلے کی امتیں رہی ہوں. قرآن کا بیان یہ کہ ہر امت پر یہ روزہ فرض تھا، اس لیے کہ روزے کے بغیر تکمیل نہیں ہوتی تربیت کی انسان. اور وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کچھ کرنے کا نام ہے، عمل کا نام ہے. نماز نام ہے اس کا کہ آپ سجدہ کریں، رکوع کریں، التحیات پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کچھ عمل کرنے کا نام ہے. آپ حج کو جائیں تو کچھ پیسے خرچ کریں، کچھ طواف کریں، کچھ صفا و مروہ کی صحیح کریں، منا میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، یہ حج کے معنی ہے، کچھ عمل کرنے کا نام ہے. اسی طرح زکوٰۃ دیں تو اپنی جمع کی ہوئی پونجی دنیا میں تلاش کر کر کے غریبوں کو بانٹیں، کمزوروں کو دیں، تو کچھ عمل کرنے کا، کچھ دینے کا نام ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے. عمل نہ کرنے کو کہتے ہیں روزہ. کھانا نہ کھائیں، خواہشات پوری نہ کریں، آرام نہ کریں، رات کو بندگی کریں، تو نہ کرنے کا نام ہے. اور نہ کرنا نظر نہیں آتا، کرنا تو نظر آتا ہے لیکن نہ کرنا کوئی نظر نہیں آتا. جب نہ کرنا نظر نہیں آتا تو ایسی عبادت جس میں نہ کرنا ہو اس میں کم سے کم توقع ہے کہ آدمی دکھاوا کر سکے گا، نمود و نمائش کر سکے گا، لوگوں کو پر ظاہر کر سکے گا اپنی نیکی، اس لیے کہ اس میں نہ کرنا ہے. تو یہ نہ کرنا جو ہے یہ اللہ کے وجود کا پختہ یقین ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آدمی دن بھر روزہ رکھ سکے. دن بھر اللہ کے وجود کا احساس رہتا ہے اور دن بھر یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ورنہ گھر کی تنہائی میں ایک عورت اپنے کمرے میں ہے، کوئی دیکھنے والا اسے نہیں ہے، وہاں پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، ایک دانہ نہیں کھاتی، ایک گھونٹ نہیں پیتی، کیا چیز اسے مجبور کیے ہوئے؟ اسے یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہے، اس کا وجود بھی ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے. اس لیے اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض کیا تھا کہ اس کے بغیر اللہ کے وجود کا احساس اور اللہ کا استحضار نہیں ہو سکتا. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس روزے کی یہ غیر معمولی اہمیت کہ اس میں دن بھر اللہ کے وجود کا یقین اور اللہ کے وجود اور اللہ کے دیکھنے کا استحضار رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آیا ہے کہ تمام عبادتوں سے زیادہ افضل صلہ ہے اس کا. چنانچہ نماز کا صلہ ہو، زکوٰۃ کا صلہ ہو، حج کا صلہ ہو، کسی اور نیکی کا صلہ ہو، دس گنے سے لے کر 700 گنے تک. مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عبادت کا ثواب، ہر نیکی کا ثواب، ہر عمل آدم کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک ہے، سوائے روزے کے. الا الصوم، روزہ اس سے مستثنا ہے. اللہ نے فرمایا، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بھی، روزہ خالصتاً میرے لیے ہے. روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس میں وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ خالص میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے خالص میں ہی اس کا حساب دوں گا، اس کا اجر میں ہی دوں گا اپنے ہاتھ سے. اور سوچو جیسے میں عظیم تر ہوں ایسے اس کا اجر بھی عظیم تر ہوگا، جیسی ہستی میری ہے ویسی اس کا انعام بھی ہوگا. یا پھر ایک اور مفہوم لکھا ہے محدثین نے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے بندہ، اس لیے اس کے روزے کا اجر اور ثواب اور کچھ نہیں ہو سکتا، صرف میں ہی ہو سکتا ہوں. جس بندے نے روزہ رکھا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. تو اس روزے کی سلسلے میں احکام کچھ بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس باب میں بیان کیے ہیں، اور اس کے کچھ احکام بھی ہیں، وہ بھی میں اس وقت چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد حج کا بیان ہے، حج کا تفصیلی بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج وہ عبادت ہے جو آدمی کا اندرون کو کھول کر رکھ دیتا ہے، آخری علاج ہے انسان کی تربیت کا، اور آخری علاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خطرناک عبادت بھی ہے. اگر حج سے آدمی کی تربیت نہ ہوئی پھر توقع نہیں ہے کہ کسی چیز سے اس کی تربیت ہو سکے. اس لیے حج سے جو واپس آیا اور بندہ خدا نہ بنا تو بندہ شیطان بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میدان عرفات میں دعا کرنے والے دو طرح کی دعا کرنے والے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی حسنا دے، آخرت میں بھی نیکی دے، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے. اور ایک اور بندہ جاتا ہے اس کو، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ہے اللہ تجھے جو کچھ دینا ہے مجھے دنیا میں دے ڈال. وما له فی الآخرت من خلاق, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, یہ خالی ہاتھ وہاں سے واپس آتا ہے, صرف دنیا کی خاطر یہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا حج اگر ہو تو حج وہ حج ہو جس میں دنیا بھی ملے اور آخرت بھی ملے, دونوں جگہ کی کامرانیاں حاصل ہوں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق کے سلسلے میں اور قتال کے سلسلے میں کچھ احکام بیان کیے ہیں, اور اس کے بعد پھر خانگی زندگی کے مسائل ہیں. خانگی زندگی کے مسائل میں سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں بعض حیثیتوں سے ممتاز ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں میں بعض حیثیت سے ممتاز ہے. ممتاز اس طرح ہے کہ ایک مسلمان باپ کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے, ایک کافر باپ کا بیٹا مسلمان ہو سکتا ہے, اس کا الٹا ہو سکتا ہے, رشتے ہو سکتے ہیں, رشتہ تو رہے گا. باپ اگر کافر ہے, غیر مسلم ہے, بیٹے نے اسلام قبول کر لیا, باپ تو رہے گا, وہ رشتہ نہیں ختم ہوگا, لیکن دین الگ الگ ہو گئے. لیکن شوہر اور بیوی کے دین الگ الگ نہیں ہو سکتے. یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے, ایسا اہم رشتہ ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن, کوئی مومن مرد مشرکہ سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے, اور کوئی مومن عورت مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. تو یہ اس رشتے میں اسلام لازمی ہے, ناگزیر ہے. مسلم کا رشتہ مسلم ہی سے ہو سکتا ہے. اس رشتے کی یہ اہمیت بیان کرنے کے بعد پھر اس کے احکام کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پہلے حیض کے مسائل بیان کیے, پھر ایلا کے مسائل بیان کیے, خواتین کے قریب جانے کے مسائل بیان کیے, پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بہت تفصیل سے بیان کیے. اور یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خانگی زندگی, معاشرتی زندگی, میاں بیوی کے مسائل جتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں, نہ نماز کے مسائل اتنے تفصیل سے بیان کیے, نہ زکوٰۃ کے. قرآن میں صرف اتنا ہی آتا, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, باقی سارے تفصیلات جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے بتائی. لیکن شوہر اور بیوی کے تعلقات کے احکام, مہر کا مسئلہ, عدت کا مسئلہ, طلاق کا مسئلہ, نکاح کا مسئلہ, ایلا کا مسئلہ, قسم کھانے کا مسئلہ, یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. اس لیے کہ ساری نیکیوں کا دار و مدار شوہر اور بیوی کے تعلقات کی استواری پر ہے. اس لیے کہ اگر یہ تعلقات استوار نہ ہوں, ٹھیک نہ ہوں, اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے تو نہ کوئی کسی کا بیٹا ہوگا, نہ کوئی کسی کا باپ ہوگا. اور جب یہ رشتے ہی نہیں رہیں گے تو وہ تمام احکام و مسائل جو میراث کے ہیں, خزانت کے ہیں, دودھ پلانے کی اہمیت ہے, وہ سارے مسائل گڑبڑ ہو جائیں گے. اور بندہ اگر بندہ رہ سکتا ہے تو باپ کے حقوق کیسے ادا کرے, بیٹے کے حقوق کیسے ادا کرے, ماں کے حقوق ادا کرے, خالہ کے حقوق کیسے ادا کرے, چچا کے حقوق کیسے ادا کرے, ان سارے حقوق کا دار و مدار خان کی زندگی کی استواری پر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. حد یہ ہے کہ بچے کے دودھ پینے کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں, اور اس میں بھی یہاں تک بات کہی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دینے کے بعد بھی ماں اپنے بیٹے کو اگر دودھ پلوانا چاہے باپ تو پلائے, چاہے اس کی مزدوری لے لے. یہاں تک بھی بات کہی ہے, ورنہ یہ تفصیل آ سکتی تھی حدیثوں میں, لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور آگے چلیے, اگر کوئی بیوہ ہو جائے, کسی عورت کا شوہر مر جائے, اس کی بات بھی بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو بھی تم پیغام عدت کے دوران نہیں دے سکتے. دیکھیے کس جزیے تک اللہ تعالیٰ کا قرآن پہنچا ہے. اس کو پیغام دے سکتے اس وقت جبکہ اس کی عدت پوری ہو جائے, اس لیے کہ عدت کے دوران وہ اپنے شوہر کا غم منا رہی ہے جو گزر گیا ہے, اور کسی انسان کا غم 3 دن سے زیادہ انسان نہیں منا سکتا. حج یہ ہے کہ ماں کا غم بھی تین دن سے زیادہ نہیں منا سکتا. تین دن کے سوگ کے بعد غم ختم کر دینا چاہیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے تیسرے روز, ان کا کوئی رشتہ دار مر گیا تھا باپ یا بھائی, تیسرے دن خوشبو منگائی اور ملی, اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں یہ خوشبو منگاتی اور لگاتی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھانا چاہتی ہوں تمہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کسی کا نہ مناؤ, لیکن بیوی کو حکم یہ ہے کہ اپنے شوہر کا سوگ اور ماتم چار مہینے اور دس دن تک مناتی رہے, اور جب تک وہ سوگ منا رہی ہے پچھلے شوہر کا نیا پیغام اسے کوئی نہیں دے سکتا. ہاں, اشاروں میں بات کسی طرح پہنچائی جا سکتی ہے. اس کے بعد پھر اگر فرض کیے تم نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ رخصت ہو رہی ہے, تو دیکھیے اس کا بھی ذکر کیا کہ شوہر نے طلاق دی اور اب وہ رخصت ہو رہی ہے, تو ایسی روانہ مت کر دو اسے, کچھ دے دلا کے روانہ کرو, خوش اسلوبی سے روانہ کرو. ہو سکتا ہے کہ اسے یاد آئے کہ شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا, اور ہو سکتا ہے تمہیں بھی یاد آئے کہ یہ جاتے وقت میں نے یہ سلوک کس کے ساتھ کیا تھا, اور پھر کوئی موقع اللہ تعالیٰ ایسا پیدا کرے پھر تمہارے نکاح میں آ سکے. اور ایک بات اور فرمائی کہ جب تم ایک دوسرے کے حقوق کی بات کرو تو ولا تنسوا الفضل بینکم, اس بات کو بھولنا نہیں کہ ایثار سے کام لینا, اس کے حق سے کچھ زیادہ دے دلا کر رخصت کرنا. شوہر بھی رخصت کرے تو کچھ حق سے زیادہ دے کر رخصت کرے, اور بیوی بھی رخصت ہو تو کچھ حق سے زیادہ دے کر رخصت ہو. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی فرمائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمام احکام جو بیان کیے گئے ہیں یہ تم اس وقت پورے کر سکتے ہو جب نماز کی حفاظت تم شروع میں بھی کرو اور آخر میں بھی کرو. چنانچہ اس کے بعد پھر آیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, صلاۃ وسطی کی حفاظت کرو, اور شروع بات یہاں سے ہوئی تھی کہ نمازوں کی حفاظت کرو. اس کے بعد پھر ایک دوسرا باب ہے, یا آخری باب ہے, چوتھا باب, اس میں جہاد ہے, اس میں انفاق ہے, مال کا خرچ کرنا ہے. اور اسی میں مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود سے بچو, اور سود سے جو شخص نہیں بچتا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سود کے حرمت کے بعد جو شخص اب بھی سود دیتا ہے, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اتنی سخت بات کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات اس کے بارے میں کہی گئی, اور یہ اس لیے ہے کہ انسانیت کی ساری خوبیاں سود لے کر, سود کھا کر انسان بھول جاتا ہے. انسانی شرافت کی, انسانی عالی ظرفی کی, انسانی اخلاقیات کی, اور انسانیت نوازی کی ساری خوبیاں جتنی ہیں وہ سب انسان بھول جاتا ہے سود لینا شروع کرتا ہے. تنگ دل بن جاتا ہے, تنگ نظر بن جاتا ہے, کسی کا حق نہیں پہچانتا ہے, باپ سے بھی سود لے گا, ماں سے بھی سود لے گا, پھر وہ رقم اور پیسے کا ایسا عادی بن جاتا ہے, دولت کا ایسا عادی بن جاتا ہے, دولت سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ ہر محبت کو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بھی اسی صورت میں بیان کی, اور اس کے لیے اتنا سخت انداز اختیار کیا, اور فرمایا کہ قرض کا لین دین ویسے ہو جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے, اس کا بھائی ضرورت مند ہے تو اس کو قرضہ دے, اور قرضہ دے تو پھر اگر فرض کی وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو سخت دلی سے نہ پیش آئے, مہلت دے دے, اور مہلت دینے کے علاوہ اگر اور آگے بڑھ کر وہ معاف کر سکتا ہو تو ان تصدق وہ خیر الکم, یہ اور اچھا ہے اس کے لیے. سوسائٹی میں اس طرح باہم محبت ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہوں. یہ سوسائٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سود پر بڑا مکان ہی تو لے لو گے, لیکن کتنا بڑا لو گے, کتنا بڑا لے سکو گے. اگر سود نہ لو اور میری ہدایت کے مطابق سے لو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ جنت ارضھا السماوات والارض, ایک تو یہ ہے کہ تم پاکیزہ زندگی گزارو, سود سے پاک زندگی گزارو, تو میں تمہیں مغفرت دوں گا, تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالوں گا. دوسری بات یہ ہے جنت دوں گا وہ جنت جس کی کشادگی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو لمبائی کا اندازہ کیجئے آپ کیا ہوگی۔ تو یہ کشادگی ذہن کی، فکر کی، اخلاق کی پیدا کرو سود سے بچ کر، تو انشاءاللہ تعالی اس کشادگی کے نتیجے میں تمہیں وہ جنت ملے گی جس کی کشادگیوں کا یہ حال ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے انفاق کے سلسلے میں بات کہی ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، آیا تھا دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا، کچھ لے کر نہیں آیا تھا، اب اسے دیا ہے تو بہترین کھانا ہے، بہترین نعمتیں ہیں، بہترین مکان ہے، بہترین وسائل ہیں، بہترین ذرائع ہیں، اور سوچے تو دیا صرف اللہ نے، اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میں نے ہنر سے کام لیا ہے، میرے پاس ڈگریاں ہیں، تو سوال یہ ہے ڈگریوں کے لیے دماغ کس نے دیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جو محنت تو نے کی ہے اس محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ وہ بھی تو اللہ نے دی تھی۔ تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب کچھ میں نے دیا ہے، اب میری خواہش یہ ہے کہ میرے جو کمزور بندے ہیں، غریب بندے ہیں، نادار بندے ہیں، جن کے حقوق ہم نے مقرر کیے ہیں، ان کے حقوق تم ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس کا اجر دے گا۔ مال اسی نے دیا، اسی کی راہ میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہیں نوازے گا۔ تو یہ کرم اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہے، اس کے بعد بھی آدمی اس کے احکام پر عمل نہ کرے تو اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا۔ تیسری آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہ کہی ہے کہ جب قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، کتابت ضروری ہے، ہم اسے بھول گئے ہیں، اور اس قوم نے اسے اپنا لیا بھی۔ ہمارے ساتھی نے ایک مکان لیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ کس درجے یہ لوگ مکان لینے دینے میں لکھنے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ ہدایت ہم کو کی گئی تھی کہ ہمارا ہر معاملہ، چھوٹے سے چھوٹا قرضہ ہو، بڑے سے بڑا قرضہ ہو، لین دین کے جو معاملات ہوں سب لکھ لیا جایا کریں، املا کرا لیا جایا کریں، گواہ بنا لیا جایا کریں۔ یہ کچھ بتایا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری چیزوں کا اختیار اور ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ نمبر ایک، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ زمین و آسمان کا اللہ کے قبضے میں ہے، تم کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے ضرور لے گا۔ یہ بات جب آیت نازل ہوئی تو لوگ بہت گھبرائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرائے ہوئے رسول کے پاس آئے اور کہا دل میں جو کچھ ہم سوچتے ہیں کیا اس کا بھی حساب کتاب لے گا اللہ تعالیٰ؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اگر برائی کا، گناہ کا ارادہ کیا، غور سے سنیے، تم نے اگر گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھے گا، لیکن اگر نیکی کا ارادہ کیا، نیکی کا ارادہ کیا اور نہ کر سکے، تب بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیے گا ارادے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حساب نیکی کے سلسلے میں، بدی کے سلسلے میں جو کچھ ہے وہ ذہن میں رکھو، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ رشتہ جوڑو، اس سے تعلق پیدا کرو اس سے۔ تو مومنین کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافر لوگ، غیر مسلم، نہ مانے اللہ کو، نہ مانے اس کی آیتوں کو، نہیں مانتے نہ مانے، لیکن رسول اور رسول پر ایمان لانے والے، کل کے کل، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ان کی روش یہ ہوتی سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے معاف کرنے والے، اے گناہوں کو چھپانے والے، ہم تیری طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور یہ دعا یاد کریے، ربنا لا تواخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یہ ہے تو مکے کی زندگی کے آخر میں نازل ہونے والی آیتیں، لیکن یہاں لگائی گئی اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت بوجھ ڈال دیا ہے. بوجھ یہ ڈالا ہے کہ یہود کو معزول کر کے دنیا کی قیادت اور امامت پر امت مسلمہ کو سرفراز فرمایا ہے. تو اس امامت کے تقاضے وہ پورے نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس لیے مومنین یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے پروردگار ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کی طاقت ہم میں نہ ہو، واف عنا اور ہمیں معاف کرتے رہنا پروردگار، واغفر لنا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہنا. اور آپ کے گناہوں پر اللہ کیسے پردہ ڈال رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ اس وقت بدترین حالات میں ہیں ہم، اور ہماری امت میں بہت سے لوگ بہت بدترین حالات میں ہیں، لیکن اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. پردہ ایسا ڈال رکھا ہے کہ اب بھی، اب تو میرے ہاتھوں میں تیر ہے نہ خنجر ہے، اب تو میرے ہاتھوں میں تیر ہے نہ خنجر ہے، پھر بھی میرے دشمن پر کیسا خوف طاری ہے. پردہ ڈال رکھا آپ کی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ حق جو آپ کے پاس ہے اس کا خوف لوگوں پر طاری ہے. ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہی ہمارا سرپرست ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، قوم کافرین کے مقابلے میں ہمیں غلبہ دینے والا اے اللہ تو ہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.